اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ارادہ تو یہ تھا کہ اگر وقت ہوتا تو میں ایک تفصیل کے ساتھ چند باتیں قرآن کے درسوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال یہ وقت ختم ہے، شاید پھر موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے آج میں نے سوچا ہے کہ چند باتیں جو ایک درس سے متعلق نہیں ہوں گی، بلکہ بہت سی وہ باتیں جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اسے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں. ہو سکتا ہے 10-15 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اندر بات جو ہے وہ پوری ہو جائے. ایک بات جسے ہم سب سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہ جب ہم اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے جو مسلمانوں کا اور تصور بنتا ہے وہ بڑا اور ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اس سے جو تصور آتا ہے یہ بالکل اس سے مختلف ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس دعوے کے ساتھ آیا کہ تمہاری رفعت، تمہاری بلندی، تمہاری دنیا میں عزت، تمہارا اعلیٰ مقام جو ہے وہ اسلام سے وابستہ ہے، اور تم اپنے آپ کو اگر اسلام کے ساتھ وابستہ کر دو تو تم دیکھو گے کہ یہ ساری چیزیں تم حاصل کرو گے. اس میں قرآن نے ایک بات جو کہی وہ یہ ہے کہ وہ انتم الاعلون، سر بلندی جو ہے یہ صرف تمہارے لیے ہے، تم ہی سر بلند. احادیث میں بھی جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ حق دنیا میں غلبے کے لیے آیا ہے، غالب رہنے کے لیے آیا ہے. یہ دنیا کی دوسری حکومتوں میں کوئی محض اپنے لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے نہیں آیا کہ ان کے سائے کے نیچے ان کی رعیتوں سے فائدہ اٹھا کر یہ کوئی کام کرے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جس کے لیے یہ ہے کہ کوئی پڑھی لکھی قوم نہیں تھی، اور اس وقت جو دنیا کی بڑی بڑی دو تہذیبیں تھیں اس کے اندر اس کا کوئی مقام بھی نہیں تھا، اور وہ کسی گنتی اور شمار میں بھی نہیں تھی. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر آتے ہیں اور ان میں سے چند لوگ جب آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ایک تھوڑی مدت کے اندر ساری دنیا کے اندر بس ایک ہی آواز ہے، اور ایک ہی قوم جو ہے وہ ساری دنیا کے مرکز اور نگاہ کی توجہ کا نگاہوں کے لیے مرجع بنی ہوئی. اور بہت تھوڑا عرصہ ایسا آتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن 26 ہجری، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تو وہ ہجرتی کے اندر رہ گئے، 16 سال کے بعد یہ جو ترکی کا ملک ہے، آپ اپنی تاریخوں کو دیکھیں، ابن خلدون، طبرانی سب نے یہ لکھا ہے کہ یہاں ایک عقیدہ پیدا ہو گیا تھا اس قوم کے اندر کہ مسلمان جو ہے یہ مرتا نہیں ہے، گولی، تلوار، نیزہ اس پر اثر ہی نہیں کرتا، اور اس قوم کو یہ بڑی سخت مصیبت بن گئی اس کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ نہیں مسلمان بھی مرتے ہیں. تو بڑی مشکل سے انہوں نے کسی جگہ سے کوئی مسلمان گرفتار کر کے اسے شہر میں سب کے سامنے شہید کیا، اور اپنے قوم کے ذہن سے یہ بات نکالنے کی انہوں نے کوشش کی، نہیں مرتے یہ بھی. چنانچہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کہ کسرا نے مسلمانوں کے حملوں کی تاب نہ لا کر اس وقت چین کی حکومت سے استدعا کی کہ میری مدد کی جائے، تو چین کے حکمرانوں نے کہا کہ کیا فوج کی ضرورت ہے تو ہم بھیجیں. اس نے کہا فوج تو میرے پاس بہت ہے. اس نے کہا اسلحے کی ضرورت ہے تو ہم بھیجیں، تو کہا نہیں اسلحہ بھی میرے پاس بہت ہے. کہا پھر غلے کی، کسی اور چیز کی، خرچے کی ضرورت ہے وہ بھیجیں، کہا یہ بھی بہت ہے. وہ چین کے حکمران حیران ہو کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مدد بھی نہیں تین چیزوں میں سے کی جا سکتی، فوج بھیج کے آپ کی مدد کریں، اسلحہ دے کے آپ کی مدد کریں، خرچہ دے کے آپ کی مدد کریں، کہتے ہیں یہ سب ہے، کیا مدد کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں بس ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب مسلمان ہماری فوجوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ گنتی میں چند ہوتے ہیں، ہماری فوجیں ان کے مقابلے میں ٹھہرتی نہیں ہیں، بھاگ جاتی ہیں، تو کہا اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ یہ اپنی آپ تاریخ کو دیکھیں کہ یہ حال ہے. پھر ہم اپنی اس تاریخ کے اندر جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان اسلامی فوجوں کا ساتھ دینے میں، آپ یہ دیکھیں کہ قدرت کی ہر چیز نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. یہی وہ زمانہ ہے کہ مسلمانوں نے بغیر کشتیوں کے سمندر پار کیا، یہی وہ زمانہ ہے کہ مسلمانوں نے، آپ یہ ایک جنگل میں ایک دفعہ حضرت عمر کے دور میں رات آئی، اور جب وہ جنگل میں انہوں نے اس کا منظر دیکھا، مسلمان فوجیوں نے یہ بات کہی اپنے جرنیل سے کہ یہاں تو رات ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا، یہ تو درندوں سے اٹا پڑا. انہیں کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انہیں کہا کہ تم ایک درخت پر چڑھ جاؤ، اعلان کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے سپاہی ہیں، حضرت عمر کے بھیجے ہوئے آئے، اور آج کے دن ہم یہ چاہتے ہیں کہ رات کو جنگل سارے درندے خالی کر دیں تاکہ ہم آرام سے سو سکیں. اپنی تاریخ میں دیکھیں، حدیث کی کتابوں میں مولانا بدر عالم صاحب نے اپنی چوتھی جلد ان واقعات میں سے بہت سے نقل کی ہیں، باقی تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. آپ خالی کر دیں، صحابہ اس کے اندر موجود ہیں. جو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے شیرنیوں کو اپنے بچوں کو منہ میں دبا ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا، سانپوں کو دیکھا، ہر چیز کو دیکھا کہ وہ سارے علاقے کو خالی کر رہی ہیں، اور ہم نے بڑی سکون کی میل جو ہے وہ رات گزاری اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں. جنگ قادسیہ کے موقع پر، جو پیچھے سے کتنا غلہ اس زمانے میں گدوں پر اور اونٹوں پر کوئی لے کے جا سکتا ہے فوج کے لیے بھی، اور پیچھے سے فلائی بھی کا کوئی تیز رفتاری کا سلسلہ نہیں ہے، وہاں مسلمانوں کے پاس خرچ کم ہوا. اس کے جرنیل نے چار پانچ آدمی کے وقت کو بھیجا کہ جاؤ کہیں سے کوئی گائے بھینس بکری کوئی بھی خرید لاؤ اونسوں، تاکہ فوجیوں کے لیے کوئی کھانے کا انتظام ہو. تو جنگل میں پھرتے پھراتے ایک باڑا گائے کا نظر آیا، ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کچھ ہیں جانور. اتفاق سے وہ کسی یہودی کا تھا. چنانچہ جب اس سے بات یہ کی گئی کہ تم ایسا کرو کہ ہمیں کوئی دو چار جانور دے دو، اس نے نہ کر دی، کہا جانور ہے ہی کوئی نہیں. یہ باتیں کر رہے تھے کہ اندر سے جانوروں کی یہ آواز آئی کہ ہم اللہ کے سپاہیوں کے لیے موجود ہیں، یہ یہودی اللہ کا دشمن ہے، جھوٹ کہہ رہا. یہ تاریخ آپ کی میں یہ باتیں ساری موجود ہیں، مستند باتیں ہیں، یہ عام قصے کی باتیں نہیں جس کو بڑے مستند لوگوں نے لکھا. آپ ان باتوں پر ذرا غور کریں کہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان چند افراد اٹھتے ہیں، تھوڑی سی تعداد میں جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں ان کے قدم آگے ہی بڑھتے ہیں، اور دنیا کی کوئی چیز ان کے مقابلے نہیں آتی بلکہ ان کا تعاون کرتی ہے، اور زمین آسمان کا ذرا ذرا ان کی تائید پر ہے. اور آج ہم جب حال دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو ہماری کیفیت بنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف سے کوئی ذلت، کوئی رسوائی، کوئی مار، کوئی پیٹ ہے، تو وہ ہمارا مقدر بنی ہوئی. اور بطول ہمارے ایک دوست کے کہ مسلمانوں کی آج حالت یہ ہے کہ میاں رمضانی اور مار کھانے کی نشانی ہے کہ جس جگہ بھی آپ اخبار اٹھا کر پڑھیں، آج کون مارا گیا مسلمان، آج کس کے گھر تباہ کیا گیا مسلمان، آج کس کے ساتھ ظلم کیا گیا مسلمان. آج دنیا کے اندر انجمنیں ایسی ہیں کہ جو کسی جانور کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے تو احتجاج ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں کہیں مار دیے جائیں تو کوئی احتجاج نہیں کرتا. حد یہ ہے کہ خود مسلمان حکمران بھی احتجاج نہیں کرتے. آج سے چند سال کا پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ کے سارے سربراہ دہلی کے اندر موجود تھے، مسلمان سربراہ موجود تھے، اور اسی ایک رات کے اندر آسام میں 5,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور صبح کسی ایک مسلمان نے ہونٹ بھی نہیں کھولے، لب بھی نہیں کھولے کہ کیا ظلم ہوا. یعنی ایک یہاں سعودی کے بادشاہ نے نہ کر دی کہ میں نہیں جاؤں گا اس مجلس کے اندر کہ تم نے یہ ظلم کیا، اور باقی سارے مسلمان وہاں بیٹھے رہے. یہ کیفیت آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ہوئی ہے کہ ہم مرتے ہیں، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کرتا کہ اس ملک کے اندر چڑی کو بھی مار دیا جائے، اب دنیا کے اندر ایک مرغی کو بھی مار دیا جائے، اس پر بھی بات ہوتی ہے کہ اس کے ذبح کے طریقے میں دیکھو مسلمان ظلم تو نہیں کر رہے، کہ یہ جانور پر کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. لیکن آج یہ دیکھیں کہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہ حال ہے. پھر ایک اور نقطۂ نظر سے آپ ذرا غور فرمائیں، دیکھیں کہ سن 45 سے لے کے اب تک کوئی عالمگیر جنگ نہیں ہوئی، جب سے وہ دوسری عالمگیر جنگ بند ہوئی ہے. لیکن بغیر جنگ کے بھی اب تک چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ انسان مارے گئے ہیں، اور آج بھی 80 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں. اگر آپ ان 2 کروڑ انسانوں کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے سوچیں کہ اس میں زیادہ تعداد کس کی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی جو مارے گئے دنیا کے اندر. اور ان 80 لاکھ بے گھر لوگوں کی تاریخ دیکھیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے گھر جو ہیں وہ مسلمان ہی، صرف فلسطین اور افغانستان کے ملائیں تو یہ بھی آدھے سے زیادہ تو یہ بن جاتے ہیں، اور دوسرے ملکوں کو آپ چھوڑ دیں گے کیا ہو. یہ ایک عجیب قسم کی یہ کیفیت ہے کہ ہم جب اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اسلام کا نقشہ کچھ اور نظر آتا ہے. مسلمان غالب قوم نظر آتے ہیں، آبرومند نظر آتے ہیں، عزت مند نظر آتے ہیں، بالادست نظر آتے ہیں، اور آج ہر جگہ بالکل اس کے الٹا معاملہ ہے. سوچنا یہ، غور اس بات پر کرنا ہے، کیا اللہ نے جو قرآن میں وعدے کیے ہمارے ساتھ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو وعدے ہمارے ساتھ کیے، کیا یہ وقتی تھے، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھر گیا ہے؟ تو ہم اگر اس بات پر غور کریں تو یہ بات بالکل نمایاں آئے گی کہ نہ یہ وعدے وقتی تھے، اور نہ ہم یہ تصور آج کتنے گئے گزرے مسلمان ہوں یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدوں سے پھر گیا. پھر دیکھنا یہ ہے کہ وعدہ کیا گیا تو ہوتا کیوں نہیں ہے پورا. ہم اس نقطۂ نظر سے جب قرآن کا مطالعہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ وان تم الاعلون، تمہارے لیے سربلندی ہے، کامیابی تمہاری ہے، سرفرازی تمہاری ہے، برتری تمہاری ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو گے تو یہ سربلندی تمہاری رہے گی. آج یہی ایک بات نظر آتی ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں ذرا منہ ڈال کے سوچیں کہ خدا اگر وعدوں سے نہیں پھرا اور یقیناً نہیں پھرا، وہ اپنے وعدے پر قائم ہے، تو ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے یہ سوچیں کہ ہم نے اپنا مقام چھوڑ تو نہیں دیا کہیں. وہ ایمان کہ جو ہماری عزت اور سرفرازی کا ذریعہ تھا، کہ ہم اس سے کہیں دور تو نہیں چلے گئے. یا یہ خالی ایک دعویٰ ہے کہ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، ایک معاشرہ ایسا تھا جو مسلمانوں کا تھا، اور اس میں چند رسموں کو ہم نے اپنا کے ہم نے یہ سمجھا کہ بس یہ مسلمانی ہے جسے ہم کر رہے ہیں. اگر اس مسلمانی کے اس تصور کو اگر ہم دیکھیں کہ جو واقعتاً قرآن کہتا ہے، جو واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے مسلمانی، کیا وہ مسلمانی ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ آج جب ہم اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو عقیدے سے لے کے عمل تک، اخلاق، کردار، ہر چیز کے اندر ہم نمائش کے مسلمان ہیں، اور وہ اسلامی تصور جو عقیدے میں قرآن نے دیا، جو اخلاق میں قرآن نے دیا، جو اعمال میں قرآن نے دیا، جو اخلاق، اعمال اور عقیدے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آج ہم اس سے بہت کوسوں دور. بلکہ ایک بزرگ نے اپنی تقریر کے دوران یہ بات فرمائی کہ اگر اس دور میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہمارے اندر آ جائے اور ہم اسے کہیں یہ مسلمان ہے، تو وہ حیران ہو کر آنکھیں کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا تم مسلمان ہو. ان کی ذہن میں یہ بات تصور میں نہیں آئے گی کہ مسلمانوں کی یہ قسمیں جو یہاں پائی جاتی ہیں، یہ واقعتاً کوئی اسلام کے اندر یا کسی اس کی کوئی گنجائش ہے. اس لیے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں اسلام کا جو تصور ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے، اور جو ہم نے اسلام کا تصور لیا ہوا ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو اس میں ایک مثال سے آپ کے سامنے بات واضح کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں وہ کیا تھا. وہاں مسلمان ہونے کا تصور یہ تھا کہ اپنی مرضی، اپنی مال، اپنی جائیداد، اپنے سب کچھ خواہشات اللہ اور رسول کے حوالے کر دینے کا نام اسلام ہے. اس سے کم کا کوئی تصور وہاں نہیں تھا، اور اس میں اگر کوئی اپنی مرضی رکھنا چاہتا تھا تو وہ خدا کے ہاں قابل قبول نہیں تھا اور رسول کے ہاں بھی قابل قبول نہیں تھا. مسلمان ہونے کا ایک ہی مطلب تھا اس زمانے میں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ہر خواہش اپنی ہر مرضی اپنی ہر چیز اللہ رسول کے حوالے کر دی ہے بس, اور اس میں ساری دنیا کو وہ چھوڑ سکتا ہے ساری دنیا کے مفاد کو وہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ کی مرضی کو کسی طرح سے نہیں چھوڑ سکتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور بات سننے میں حال یہ ہے اور اسے پورا کرنے میں حال یہ ہے کہ اپنی جان اور بیوی بچوں پر کھیل کر اسے پورا کرنا اس میں اسے اپنی سعادت سمجھتا ہے, اور اس سے ذرا سی مخالفت اگر وہ آ جائے تو ایک شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ واقعتاً میں رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے میں خدا پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ حرکت کر سکتا ہوں. ایک مثال آتی ہے بڑی عجیب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا, ایک آدمی سامنے آیا کہیں بالکل سامنے کھڑا ہو گیا, آپ نے اسے فرمایا بیٹھ جا. اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں اس وقت داخل ہو رہا تھا اور اس نے سنی کہ آواز بیٹھ جا. وہ اس حالت میں مسجد کے دروازے میں بیٹھتا ہے کہ ایک پاؤں اس کا اندر ہے اور ایک باہر ہے اور وہیں بیٹھ جاتا ہے. جب وہ آدمی سامنے سے ہٹا اور آپ یہ دیکھیں جب اس آدمی پر حضور کی نگاہ پڑی کہ یہ کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آدمی بھی معمولی نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بہت محترم اور مکرم لیکن یہ ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہے کہ جن آٹھ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری دین کی بات اگر کسی نے سمجھنی ہے تو ان آٹھ میں سے کسی سے پوچھا کرو. ان کے میں سے ایک شخص عبداللہ ابن مسعود تھے جو اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا عبداللہ یہ کیا حال ہے, فرمایا جب آپ نے فرمایا بیٹھ جا تو حالت میری یہ تھی اب میں فیصلہ نہیں کر سکا پیر باہر نکالوں یا اندر کروں کہ کسی میں میں سنت کے خلاف اور آپ کے حکم کے خلاف مارا نہ جاؤں گی, اسی لیے میں نے یہی سمجھا. تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے تجھے نہیں کہا تھا, میں اس مخصوص آدمی کو کہا تھا تب وہ آرام سے بیٹھے. ایک صحابی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا بیٹھ جا کے بعد اپنی پوزیشن بھی بدلے, وہ تو کہتا اسی میں میری خیریت ہے کہ بہتر سے بیٹھ جا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات کو پکارا دن کو پکارا مال کے ساتھ پکارا کسی خوف اور خطرے کے وقت پکارا, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر وقت لبیک کہتے ہوئے آئے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زندگی ہجرت کے چوتھویں مہینے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد فتح مکہ تک, اور اس کے بعد ایک بڑی جنگ جو ہے وہ تبوک کی پیش آتی ہے. تقریباً یہ آٹھ ساڑھے آٹھ سال کا عرصہ بنتا ہے. اس آٹھ ساڑھے آٹھ سال کے اندر 27 وہ بڑی جنگیں تھیں جو بڑی بڑی فوجیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک اس کے اندر ہوئے, اور اس کے علاوہ دوسری جنگوں کا جو حال ہے وہ اس سے زیادہ ہے. بعض لوگوں نے اسے شمار کیا تو 83 کے لگ بھگ 83 جنگیں بنتی. اب ان 83 جنگوں کو اگر آپ مہینوں کے حساب سے اور دنوں کے لحاظ سے اگر آپ تقسیم کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہر 30-31 دن کے بعد ایک جنگ رہی. اور اگر اس دور کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی کو آپ نوٹ کریں اس میں آپ کو یہ بات واضح ملے گی کہ حضور کو مدینے میں کتنے دن گزارنے ملے اور میدان جنگ میں, اور آپ کے ساتھیوں کو میدان جنگ میں کتنے دن گزارنے ملے. لیکن کسی جنگ کے موقع پر بھی یہ قلت نہیں پیش آئی, اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ آدمی کم ہے بھائی ذرا اور اپیل دوبارہ کر دو پھر دوبارہ اپیل کر دو, یا خرچ کم ہے اس دفعہ ایک اپیل سے بات نہیں بنی ذرا اور کر دو. وہاں تو ہم حال یہ دیکھتے ہیں کہ بوڑھا بھی آ رہا ہے بچہ بھی آ رہا ہے جوان بھی آ رہا ہے عورت بھی آ رہی ہے مرد بھی آ رہا ہے اور اپنی اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں. اسی تاریخ میں ایک واقعہ عجیب ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر جب پکارا, حضور نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک خاتون کو 6 مہینے کا بچہ لیے کھڑی ہے. آپ نے اسے پوچھا, اس بچے کا نام عبداللہ تھا, کہ عبداللہ کی ماں تو کیسے آ گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جہاد کے لیے پکارا. فرمایا ہاں, تو کہا کہ یہاں وہ عورتیں خوش نصیب ہیں کسی کا شوہر جا رہا ہے کسی کا بیٹا جا رہا ہے کسی کا بھائی جا رہا ہے کوئی چچا والے کوئی ماموں ہے کسی کا جا رہا ہے لیکن سارے مدینے میں ایک عورت میں ہوں تو میرا کوئی رشتہ دار نہیں. رسول اللہ یہ جب مدینے میں بات ہوگی کہ اس کا چچا جہاد پر اس کا بیٹا جہاد پر اس کا شوہر جہاد پر تو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں میرا کوئی بھی نہیں. جب حضور نے فرمایا جب کوئی نہیں ہے اتنا نہیں ہے نا میرا یہ عبداللہ جسے میں لے کر آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھ مہینے کے عبداللہ کو ہم ساتھ لے جائیں یہ کون سا تیر مارے گا. رو کر کہتی ہے یا رسول اللہ جب میں گھر سے اٹھا کے اسے لائی تھی مجھے پتا ہے میرا عبداللہ تیر نہیں پکڑ سکتا, لیکن ایک توقع مجھے ضرور تھی کہ میرا عبداللہ کسی سینے کے ساتھ لگا ہوا ہوگا ایک تیر تو کھا سکتا ہے. اس طرح کے ایک مثالیں نہیں ہیں, بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. اس وقت یہ کہ تصور سامنے تھا کہ جو بات آئی ہے اب اولاد کے اندر بھی, ماں کا بھی یہی تصور تھا کہ میری اولاد وہ ہے جو اس راستے پر چھوٹی ہے بڑی ہے قربان ہو جائے, بیٹا بھی قربان ہو باپ بھی قربان ہو, ہر شخص قربانی کے لیے دوڑتا ہے. جنگ احد میں ایک شخص کے چار بیٹے شریک ہوئے, وہ خود لنگڑے اور معذور ہیں. حضور فرماتے ہیں خدا نے آپ کا عذر قبول کیا اور بچے بھی آپ کے چار جنگ میں شریک ہو رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ وہ شہید ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے, میں تو نہیں جاؤں گا, میں خود شہید ہونا چاہتا ہوں. فرمایا تیری ٹانگ نہیں کام کرتی, فرمایا میرے ہاتھ کام کرتے ہیں, مجھے کہیں ٹیک لگا کے بٹھا دو میں اپنا کام کرتا رہوں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کیفیت تھی اس ایمان کی کہ جس ایمان نے یہ ساری کی ساری زندگی کو آگے لے کر بڑھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیدا کس طرح سے, وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے, وہی رسول اللہ کے تعلیمات ہمارے پاس ہیں, ہمارے اوپر اس بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا, ان پر اثر کیوں ہوتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا تو ایمان کے تین بڑے بڑے جز ہیں, میں جس کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے کروں, اور اس سے وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعتاً یہ لوگ دوڑ دوڑ کے کیوں جاتے تھے اور ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ سارا انقلاب آیا کیسے تھا, یہ تبدیلیاں پیدا کیسے ہوئی تھیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ایمان نے ان کی زندگیوں میں وہ تبدیلی پیدا کی کہ دنیا میں اگر یہ بات کہی جائے کہ آسمان اور زمین میں تھوڑا فرق ہے لیکن صحابہ کی ایمان کی زندگی سے پہلے اور ایمان کی زندگی کے بعد کا اتنا اس سے زیادہ فرق ہے. یہ اکثر ان کی کائنات بدل گئی, ان کی دنیا بدل گئی, ان کی سوچنے کے انداز بدل گیا, ان کا سب کچھ بدل گیا. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے کہ کتنی تبدیلی آئی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے اور پتا چلا کہ میرے جنگ کے قیدیوں میں مشہور آتنتائی کی لڑکی قید ہو کر آئی. آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ بیٹی تیرا باپ صحیح آدمی تھا اور اللہ کو صحاوت بڑی پسند ہے, تو میں تیرے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتا ہوں جو تیرا دل چاہے. تو قیدی کی حالت میں آئی اور جتری ہوئی تھی بگڑی ہوئی تھی, اس نے کہا اگر واقعتاً کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو مجھے واپس دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو اسے بٹھایا اور دو ساتھیوں کے حوالے کیا, جاؤ اسے گھر چھوڑ. جب وہ گھر پہنچی تو اس کا بھائی ابھی جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بہن تو جنگ میں قید ہو کر گئی, ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون, تو بتا جنگ میں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن تیرے پر گزری کیا, اور آپ جنگ کے بارے میں سب کچھ تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں جب فوجی داخل ہوتے ہیں کیا حالت کسی کی ہوتی ہے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوا وجعلوا عزة اهلها اذلة, کہ یہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے عزت مندوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے وہ بات بنیادی تھی آئی اس کے سامنے, اور وہ لڑکی جو چند روز پہلے حضور کے منہ پر کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے, وہ کوسوں میل دور ایک بات کہتی ہے. بھائی نے جب پوچھا کیفا وجدت محمدن و صحابہ, بہن بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تو نے کیسے پائے, وہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بہتر میں نے کسی کو بھی نہیں پایا. کیسے اب عملی مثال دیتی, کہتی ہے جاتے وقت تو ہم گئے تھے, آتے وقت یہ دو نوجوان باہر کھڑے ہیں, یہ مجھے لے کر آئے. ہم جنگلوں سے گزرے, بیابانوں سے گزرے, صحراؤں سے گزرے, راتیں اور دن میں ہم نے سفر کیا. بعض اوقات میں نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتی تھی کہ ان میں سے کوئی میری طرف بھی دیکھ رہا ہے, اور خدا کی قسم میرے بھائی میں نے جب بھی نظر اٹھا کر دیکھی یہ ایسے بیگانہ چل رہے تھے جیسے ان کے ساتھ کوئی نوجوان لڑکی تھی. آج یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی ادی کی بہن جس کا واسطہ ہم سے پڑے اور یوں سفر ہمارے ساتھ اس کا ہو, اور اس سے وہ پوچھے کیفا وجدت محمد و اصحابہ، تم بھی محمد کے کلمہ گو کے ساتھ چلی تھی، بتا کیسے پایا، تو بتائیں کیا جواب اس کا ہو. آج ہم میں سے ہر ایک کا گریبان میں منہ ڈال کے سوچ کے خود بتا سکتا ہے کیا جواب اس کا ہو سکتا ہے. لیکن وہاں یہ دیکھیں کہ عظیم شہادت ہے، کتنی زندگی بدلی، کس چیز نے بدلی؟ اس ایک ایمان نے بدلی جس ایمان کو صبح شام ہم بھی ایمان ایمان کہتے ہیں، لیکن اس نے ان کو اتنا بدلا، ہم کو نہیں بدلا. وجہ کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لفظ ایمان زبان کی نوک پر تو ضرور لایا ہے، لیکن ہم نے ایمان کو سمجھا کر اس پر غور کبھی کر دیا ہے؟ ایمان کیسے کس کو ہے، اس میں سے کب ہم نے سوچا اور غور کیا ہے؟ اگر ایمان کو ایمان سمجھ کے ہم قبول کرتے لازماً انقلاب آتا. کیوں نہ آتا؟ میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ زہر ہے، اور میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے. ایک آدمی بہت ہی منت سماجت میری کرے تو کیا زہر مجھے کھلا لے گا؟ وہ بڑی میرا مہربان ہو اور میں سمجھوں یہ ناراض ہو جائے گا اگر میں نے نہ کھائی، تو میں کہ تو ناراض ہو، ساری دنیا ناراض ہو جائے، مجھے اپنی جان کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا یقین یہ ہے کہ اس سے آدمی مرتا ہے. یہی بات ہے کہ جب وہ ایمان کی بات سمجھ میں آ جائے آدمی کو، وہ عقیدہ پختہ ہو جائے اور اسے یہ پتا ہو کہ میری کامیابی اور کامرانی اس کے اندر ہے اور میری ناکامی اور نامرادی اس کے خلاف ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی ناکامی اور نامرادی اور اپنی تباہی اور بربادی کا سامان اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی نہیں کرے گا. صحابہ نے جب ایمان کو سمجھا تو پھر سمجھا ایمان کو. اور ہماری حالت یہ ہے کہ وہ ایمان کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ یا خیال یا تصور یا ہماری زبانوں پر یہ گفتگو رہتی ہے. اور جی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس پر ہے. بھائی جس پر دونوں کی کامیابی وہ ہے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایمان کہ جس کے بارے میں وہ زندگی کے اندر تبدیلی لاتا ہے، وہ خیالات بدلتا ہے، وہ فکر بدلتا ہے، وہ عمل بدلتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بدلتا ہے. اور ہم نے جو بدلنا کا تصور سمجھا ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ کپڑے بدل دو، نام بدل دو، جس سے آدمی اسلام مسلمان ہو جاتا ہے. نہیں، صحابہ کرام اسی قوم اسی برادری کے لوگ تھے. حضور نے کسی کا لباس نہیں بدلا، کسی کے نام نہیں بدلے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایمان لانے والا انہی کا بھائی بند، وہ بھی داڑیاں رکھتے تھے، وہ بھی داڑیاں رکھتے تھے، ایک جیسے لباس پہنتے تھے، ایک جیسی زبان بولتے تھے، ایک معاشرے میں رہتے تھے، رنگ ایک، نسل ایک، برادری ایک. لیکن مشرق بھی یہ کہتے ہیں اور مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ اصحاب محمد کو دور سے آتا ہوا ہم پہچان لیتے ہیں. نہ مشرق کو دقت ہوتی تھی مسلمان کے پہچاننے میں، اور نہ مسلمان کو دقت ہوتی تھی مسلم کے پہچاننے میں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا ان سے اثر تھا جو ان کے چہروں پر، جو ان کی عادات پر، جو ان کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے پر آیا، اور وہ اثر آج ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پر غور کبھی نہیں کیا، ہم نے اسے سمجھا ہی نہیں اثر. اگر ہم سمجھ کے کرتے تو پھر اثر آتا. اس میں سے پہلی بات جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان کو جیسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تین بڑے بڑے جزوں کے اندر تقسیم کیجیے بات سمجھنے کے لیے، اور بھی اجزاء ہیں لیکن ان تین سے بات بن جائے گی. ایک یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان، دوسرا یہ ہے کہ رسول کی رسالت پر ایمان، تیسرا یہ ہے کہ آخرت پر ایمان. اگر ایمان کے یہ تین اجزاء صحیح طور پر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور یہ کیفیت ہماری پیدا ہو جائے کہ ایمان کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی انقلاب لائے گا، وہی تبدیلی ہمارے اندر لائے گا، اگر ہم اس کو یہ سمجھ کر جب قبول کریں. آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی صفت جو تھی وہ داعی اللہ کی تھی. انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. ہم اپنے آپ کو داعی اللہ کہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لوگ اللہ کے بارے میں کیا خیال کرتے تھے؟ اس وقت تین بڑے بڑے گروپ تھے، یہود کا گروپ، نصارہ کا گروپ، اور مکے کے مشرکوں کا گروپ. کہ یہ تینوں کے تینوں اللہ کو مانتے تھے. یہود اور نصارہ کے بارے میں تو شک ہی نہیں ہے نا، مانتے تھے. اور مکے کے مشرکین کے بارے میں قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، والا انسالتا ہوں من خالق ہوں، اے محمد مصطفیٰ تیرے ساتھ یہ اللہ کے بارے میں جو جھگڑ رہے ہیں، اگر ان سے پوچھیں تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ زمین کس نے پیدا کی، یہ آسمان کس نے پیدا کیا، جس طرح میرا اور آپ کا جواب ہے کہ اللہ نے، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا. نہیں، اس سے آگے بڑھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں تو تھوڑا سا فرق ہے، ان کے دور میں وہ فرق بھی نہیں تھا. ہم تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، دریاؤں میں سمندروں میں چلے جائیں وہاں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہاں بھی بھاگو لاگ بیڑا داک اور فلاں یہ کشتی کو پار لگائے گا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سمندروں میں خدا کے علاوہ کوئی بیڑے کو پار نہیں لگا سکتا. یہ لات عزا منات صرف خشکی میں کام کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن وہاں وہ کام یوں نہیں کر سکتے. ایک دفعہ اکرمہ اپنی ابو جہل کا لڑکا فتح مکہ کے بعد بھاگا، کشتی پہ بیٹھا، راستے میں طوفانوں نے گھیر لی کشتی اور ہر طرح سے یا اللہ کشتی پار لگا، یا اللہ کشتی پار لگا. وہ کہتا ہے تم بستو لات عزا منات کا نام کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا تو نے کشتی پر کبھی سواری نہیں کی، کبھی موقع نہیں ملا. جب موقع ملا کس طرح سے طوفان میں کبھی گرے نہیں ہم. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ لات عزا منات خشکی پہ کام کرتے ہیں، سمندر میں ان کی کوئی گت نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے. اس وقت اس کے ذہن میں آیا اور ظالموں پر ساری زندگی لڑایا کیوں تم نے مجھے محمد. وہاں ہی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں بچ گیا تو میں سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جاؤں گا اور اعتراف کروں گا کہ ہم تو کس مصیبت میں مبتلا رہے ہیں. یہ آج پتہ چلا کہ یہ حال ہے. ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو وہ مانتے تھے، یعنی یہاں تک کہ قرآن سورہ یونس میں آتا ہے جب ہم تمہاری کشتیوں کو پنور میں پھنساتے ہیں کون ہے جو تمہیں پکارتا ہے؟ داو اللہ مخلصین لہ الدین. تمہاری حالت اس وقت یہ ہوتی ہے کہ خالص عدن اللہ کو تم پکارتے ہیں، وہاں کسی دوسرے کا نام نہیں لے کے تم ساتھ. ہمارے یہاں تو ہم کہتے ہیں اللہ تیار ہوئے اللہ بیڑا پار کرے، وہاں یہی سمجھتے ہیں بیڑا پار اللہ ہی کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بیڑا پار کرتا. لیکن یہ دیکھیں غیر شعوری طور پر یہ باتیں زبان پر ہماری چڑھی ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کیا کرتا ہے اور دوسرا کیا کر سکتا ہے. یہ کیفیت ہی ہمیں پتہ کوئی نہیں، وہ سارے اللہ کو مانتے تھے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مکے کے مشرق بھی اللہ کو مانتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو مانتے ہیں، حضور بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جھگڑا کیوں ہے؟ اب بات یہ سمجھنی ہے کہ ہم اگر حضور کے پیروکار ہیں تو یہاں سے پیروکار بنیں گے، اللہ کے ماننے سے پیروکار نہیں بنیں گے. وہ سارے اللہ کو مانتے تھے. اب جس طرح سے حضور نے اللہ کا تصور پیش کیا، جس تصور کے وہ منکر تھے، ہم نے اسے مان کر مسلمان ہوئے. آیا آج ہم اسی طرح سے اللہ کو مانتے ہیں؟ چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ماننے والے، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے اور یہ ابو جہل نے 60 سے زیادہ حج کیے، وہی تلبیہ پڑھتا تھا جو آج ہم پڑھتے ہیں تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ. یہی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ یہی تھا اس کا. آگے تھوڑا سا ملاتا تھا اللہ شریک ان تملک و ما ملک، جو تیرے کو اختیار دیے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ وحیت ہے، باقی سارا معاملہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے. سارے کا سارا یہ کہتے تھے، تو الگ تلبیہ ان کا نہیں تھا. آج ہم مسجدیں جو ہیں اسمگلنگ کی، چور بازاری کی، آرام کے پیسے مسجدوں کے صرف کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مکے کے مشرکوں کے سامنے جب کعبے کی تعمیر کا مسئلہ آیا، پیسے تو ان کے ساتھ بہت تھے، لیکن شرط ہوئی خدا کا گھر ہے اس پہ آرام کا پیسہ صرف نہیں ہو، نیک کمائی جس کی حلال کی وہ خرچ کرے. اور اس وقت جب اسے جمع کیا گیا اور خانہ کعبے کی تعمیر کا مسئلہ ہے، یہ پیسے ناکافی ہیں، انہوں نے کہا ناکافی پیسے ہیں تو خانہ کعبے کا آدھا حصہ نکال دو. بس یہ حتیم اس دور میں نکلا ہے، باہر یہ خانہ کعبے کا حصہ تھا، بلڈنگ کے اندر تھا، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اتنے حصے کو باہر نکال دو، چھوٹی کر کے عمارت کو بنا کے اسے چھت دو، لیکن پیسہ حرام کا اور پیسہ ناپاک خدا کے گھر میں کوئی نہیں لگنا چاہیے. یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس قدر خدا کے گھر کا تقدس یہ سارا کچھ ان کے ذہنوں کے اندر. پھر پوچھا کیوں جھگڑتے ہیں تیرے ساتھ، کیا بات ہے؟ تو جڑا کہ ان کے اندر انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ اللہ کے ماننے والے، یہ یہود اور نصارہ، اے محمد مصطفیٰ آپ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کی طرف یوں بلاتے ہیں، لوگوں اس کائنات کا حاکم، اس کائنات کا قانون ساز، حاجت روا، مشکل کشا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، قسمتیں سوارنے والا، تمہارے حالات کو درست کرنے والا، تمہارے حالات سے باخبر، تمہارے ایک ایک مسئلے کو جاننے والا، تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، تمہاری دعائیں سننے والا اگر کوئی ہے تو صرف الا اللہ ہی ہے. اب انہیں جھگڑا جو تھا اس بات پر تھا، وہ یہ کہتے تھے اجعل الآلہ الہ واحد، یارو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کہتا ہے سارے الہوں کو ختم کر دو. وہ لات عزا کو خدا نہیں مانتے تھے، الہ مانتے تھے، یعنی وہ یہ ہے کوئی بارش دینے میں مدد دیتا ہے، کوئی روزی دینے میں مدد دیتا ہے، کوئی بیٹا دینے میں مدد دیتا ہے، کوئی اولاد دینے میں مدد دیتا ہے، کوئی سفر میں ہمارے کام آتا ہے، کوئی تجارت میں ہمارے کام آتا ہے. یہ کہتا ہے نہیں، ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ختم کر دو، اللہ سے ساری امیدیں وابستہ کرو. کہتا ہے جعل الآلہ الہ واحد، یہ سارے الہوں کو ختم کرا کے ہم سے ایک اللہ کے الہ منوانے کی بات کرتا ہے. اور یہی بات ہے کلمے کے اندر کہ لا الہ پڑھتے ہم یہی، کوئی الہ نہیں، ہم کسی کا حکم نہیں مانتے، کسی کا قانون نہیں مانتے، کسی کو عجت روا نہیں مانتے، کسی کو نفع دینے والا نہیں مانتے، کسی کو نقصان دینے والا نہیں مانتے، ہوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کسی سے امیدیں ہم وابستہ نہیں کرتے، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں ہم کھاتے. اگر یہ سارے بات نہیں ہے تو اللہ صرف اللہ سے وابستہ، ڈر بھی اسی کا، خوف بھی اسی کا، امیدیں بھی اسی، مرادیں بھی اسی سے، دعائیں بھی اس سے، قانون بھی اسی کا، حاکمیت بھی اسی کی، کسی دوسرے کی ہم نہیں مانتے. مسئلہ یہ ہوا کہ یہود نصارہ اور مکے کے مشرکوں کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اختلاف کی بات جو تھی وہ یہ تھی. آج یہ دیکھ لیں کہ واقعتاً ہم اللہ کو یوں ہی مانتے ہیں جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، کیا آج ہمارا قانون وہی اللہ کا قانون ہے؟ کیا آج ہم اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں؟ بلکہ آج ہمارے یہاں غیر شعوری طور پر ایک بات چلتی ہے، وہ جی آسمان کا بادشاہ اللہ اور زمین کا بادشاہ فلاں. یاد رکھیے بادشاہ ایک ہی ہے، وہ آسمان کا بھی ہے، وہ زمین کا بھی ہے، وہ ذرے ذرے کا بادشاہ وہ ایک ہی، ہر ایک پر اسی کا حکم چلتا ہے. وہ یہ کہتا ہے واضح طور پر اللہ لہ الحکم ولہ الامر، سن لو حکم دینے کا حق صرف اسی کو ہے، اللہ لہ الخلق والامر، سن لو جس نے پیدا کیا حکم دینے کا حق بھی وہی رکھتا ہے. وہ کہتا ہے ولا یشرک فی حکمی احدا، خدا کے حکموں میں کسی کو شریک مت کرو. وہ کہتا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی کافر ہوتا. آج ہم قرآن کی تلاوت کر کے عدالتوں میں جب جاتے ہیں، ہمارے جج بھی تلاوت کر کے قرآن کی جب عدالتوں میں جاتے ہیں، کس کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں؟ اور ہم سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں مسلمان ہیں. قرآن ایک اور بات کہتے ہیں الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بالله واليوم الاخر، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف ذرا دیکھ، یہ بھی یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت، جب کوئی فیصلہ آئے تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے بجائے کسی دوسرے کے قانون کے مطابق. جب انگریز ہمارے ملک میں برسر اقتدار آئے، پہلے چھوٹے موٹے جو دیوانی کے قانون چلتے تھے انہوں نے بڑی نئی اصطلاح نکالی، اور وہ اصطلاح یہ تھی بتاؤ جی تم رواج کے مطابق فیصلہ کراؤ گے یا شریعت کے مطابق؟ ہماری مسلمانوں کی اکثریت نے کہا جی رواج کے مطابق فیصلہ، اور وہ رواج کے نام سے ہی چلتا رہا. ہمارے اوپر، ہم سب بھی مسلمان تھے، ہماری مسلمانی میں کوئی فرق نہیں آیا، اور ہم پھر بھی انگریزوں کے اقتدار کے لیے دعائیں کرتے تھے جی، مسجدوں میں اذانیں دے رہے ہیں، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہے. تو وہ مکے کے مشرک بھی نمازیں تو پڑھ ہی رہے تھے، وہ تو خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی حفاظت کر رہے تھے، اس کے مہمانوں کو سنبھال رہے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ جو اصل بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہی ہم بھول گئے. بات کون سی ہے؟ آج ہم نے سب دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے. ہم اس بات کی مسلمان ہوتی ہے ضرورت ہی کوئی نہیں سمجھتے کسی کا قانون ہو، کوئی حکم ہو، کسی کی تابے داری کرو، کسی حیثیت میں اس کی تابے داری کرو، ہمارے ایمانوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور وہاں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر سکیں یا حرام کر سکیں کسی دوسرے کو. ہے قرآن کہتا ہے ایک دفعہ حضور نے واقعہ سے متاثر ہو کر یہ فرمایا میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا. قرآن میں فوراً آیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو تو نے اپنے اوپر کیوں آرام کیا جسے اللہ نے تیرے لیے حلال کر دی. اللہ کے حلال کرتے کو اگر نبی نہیں آرام کر سکتا, میں اور آپ اور دنیا کے کو اور آرام کر سکتا ہے. پھر ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اصل ظلم اسلام سے تب ہی ختم ہوتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سارے خدا کے بندے ہو اور تم سب کے لیے خدا کا قانون ایک ایسا قانون ہے کہ جو سب بندوں کے لیے برابر ہے. اس لیے میں آپ سب اللہ کے بندے ہیں, اس لیے اللہ کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہے. اس میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کوئی خاص خاندان کوئی دوسرا خاندان کوئی نہیں, سب ایک جیسے. یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے قانون سے مستثنا نہیں ہے, خود ان کی ذات اور ان کا خاندان بھی مستثنا نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا, مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرماتے ہیں, لوگوں میں نے تمہارے اندر زندگی کا بڑا حصہ گزارا, فیصلے کیے, معاملات تمہارے طے کیے, ہو سکتا ہے مجھ سے کسی پر زیادتی ہوئی. میں یہ نہیں چاہتا کہ چل قیامت کے دن کوئی میرا گلا پکڑے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے. آج جس نے بدلہ لینا ہے میں تیار ہوں اور اپنی جان کو میں پیش کرتا ہوں. ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ اگر بات ایسی ہے تو فلاں موقع پر صفحے سیدھے کرتی ہوئی ایک لاٹھی آپ نے میری پیٹھ سے ماری تھی, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی لے کے نیچے اتر گئے, اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. وہ کہتا ہے, یا رسول اللہ اگر یاد ہو تو اس وقت میرے جسم پر قمیض نہیں تھی تو کیسے بدلہ برابر ہوگا کہ میں لاٹھی آپ کو مار دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع کے سامنے اپنی قمیض اتار کے اپنے آپ کو پیش کر دی. یہ الگ بات ہے آگے اس نے کیا فیصلہ کیا, لیکن یہ بات تو ثابت کر دی کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قانون سے مستثنا نہیں تھے. اور اس چوری کے کیس میں جب یہ بات آئی, لوگوں نے کوئی سفارش رسول اللہ کے سامنے لائی کہ دان کی بڑے کی عورت ہے, ہاتھ نہ کاٹیں کو اور سزا دے دیں, تو اس وقت یہ فرمایا, یہ تو یہ ہے, والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لو سارقت فاطمہ تو بنت محمد نے لقطعت یدا, اگر محمد اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرے ہاتھ اس کا بھی کٹے. اس قانون میں کوئی نہیں بچ سکتا. یہ واحد قانون تھا کہ جس نے اپنے سربراہ کے لیے ایک لفظ بولا, اور بڑا عجیب ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کیا رکھا, سید القوم خادمہم, قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. یہ صاحبگیری کا تصور ہی ختم کر دیا. جو خدمت کر سکتا ہے وہ اس میدان میں آیا, اور جو خدمت نہیں کر سکتا اسے ہٹا دیا جاتا تھا. چنانچہ حضرت عمر جب کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے, یہ فرماتے تھے, جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے ان کی گردنوں پر تمہیں میں مسلط کرنے کے لیے نہیں بھیجتا. کوئی بات ایسی نہ کرنا جو کسی کی عزت نفس میں فرق آئے. بلکہ حیرانگی کی بات ہے کہ ہر طرح سے جانچتے تھے. ایک دفعہ گورنر کچھ بلائے ہوئے تھے, کچھ نئے اپوائنٹ کیے, کتنے میں حضرت عمر کا کوئی بچہ یا پوتا کوئی آ گیا مجلس میں, آپ نے اٹھایا اور اسے بوسہ دیا. ایک صاحب جو گورنر جی کے لیے اپوائنٹ ہو گئے تھے, انہوں نے کہا, آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں, پیار دیتے ہیں؟ ہاں, میں نے تو اپنے بچے کو کبھی قریب گود میں بھی نہیں لیا. فرمایا, اچھا, میں تو گورنر جی کے کاغذ مجھے واپس کر دے, جو اپنے بچوں پہ رحم کرنا نہیں جانتا وہ خدا کی دوسری مخلوق پہ کبھی رحم نہیں کر سکتا. شاہ ولی اللہ نے اس واقعے کو لکھا. ہاں, یہ اندازہ لیں, یوں جانتے تھے. اور پھر یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ تم دربان نہیں رکھ سکتے, رات کو آئے دن کو آئے ایک مصیبت زدہ آئے, صاحب آرام کر رہے ہیں تو یہ بات نہیں. چنانچہ اسی بات کا ایک نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آیا اس نے کبھی صاحب کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. میں ایک دو مثالیں, یہ تو بڑا لمبا موضوع ہے, یہ بذات خود بڑا وقت چاہتا ہے, میں ایک دو مثالیں رکھتا ہوں کہ دیکھیں اس تصور نے کیا تصور دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ میں مدینے سے تھوڑا مضافات میں باہر نکلا, ایک جگہ اکیلی جھونپڑی میں نے دیکھی, اور اس جھونپڑی کے اندر میں نے تانکا تو دیکھا ایک انتہائی ضعیف کمزور عورت جو تھی وہ لیٹی ہوئی. میں نے اس سے پوچھا, ماں اماں تو بتا, تیرا کچھ مالنے والا, کوئی بیٹا کوئی بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا, کوئی بھی نہیں ہے, میں اکیلی اس جھونپڑی میں رہتی. یہ فرمانے لگے, میرا تجسس بڑھا اور میں حیران سا ہوا. میں نے کہا, اگر تیرا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے تو اٹھ کے اپنا کھانا نہیں پکا سکتی, کون پکا کے دیتا؟ تو اس کے اپنے جسم کے کپڑے نہیں دھو سکتی، کون دھو کے دیتا ہے تجھے؟ تیری جھونپڑی صاف ہے، اس میں صفائی کون کر سکتا ہے؟ تو لیٹی ہوئی ہے. کہتی ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن صبح کی اذانوں سے پہلے ایک آدمی آتا ہے، میرے یہ کام سارے کر کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے، میں کچھ حیران سا ہوا، رہتا تو میں بھی اس مدینے میں ہوں، میں نے آج جھونپڑی دیکھی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ کون ہے یہ سارے کام کر کے چلا بھی جاتا ہے؟ پھر یہ کہا، میں دوسرے روز آیا تو پتہ چلا وہ کام کر کے چلے گئے. میں تیسرے روز رہا اور پہلے آیا تو دیکھا کہ جھونپڑی سے ایک یولا سا نکلتا ہوا نظر آیا، سایا تھا، تم نے پہچان نہیں سکتا تھا. میں نے سری کہا السلام علیکم، اور کہا کہ حضرت عمر نے، میں حیران رہ گیا جب وعلیکم السلام کا جواب آیا تو خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق اس جھونپڑی سے نکل رہے تھے. اس واقعے کو تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے لکھا. خود حضرت عمر کی ایک نہیں بے شمار مثالیں، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی کتنی مثالیں ہیں. تو کون سا وہ تصور تھا کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں اور وہ دروازوں میں گھوم رہا ہے اور پھر رہا ہے؟ کون ہے جو ایک ایک بات کی ٹو لگا رہا ہے کہ کسی کے آرام میں خلل تو نہیں ہے؟ اگر آدھی رات کے بعد کہیں روشنی نظر آتی ہے پوچھتے ہیں ضرور اس گھر میں کوئی غیر معمولی بات ہے، اس لیے پوچھتے ہیں کیوں ضرورت آئی اس کی. یہ وہ چیزیں ہیں تاریخ کی، کہ اپنی تاریخ کو دیکھیں یہ کس نے بنایا اس تصور نے کہ حضور نے کہا کہ حاکم اللہ ہے، قانون اللہ کا، ہم سب اس کے خادم ہیں، اس کے نافذ کرنے والے ہیں. اور یہ سربراہی جو ہے یہ بہت بڑا بار ہے، بڑی ذمہ داری، اور اس کو کبھی بھی اس کے جشن نہیں منایا. نہ ابو بکر نے جشن منایا، نہ عمر نے جشن منایا، نہ عثمان نے جشن منایا، نہ علی نے جشن منایا. اس سے ان کی پوزیشنوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ کم ہوئے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ پیسہ جو بیت المال کا تھا اس کے بارے میں تصور کیا ہے. ابو بکر صدیق کی تنخواہ مقرر کی گئی، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ جتنی وصول کی دو ڈھائی سال کے عرصے میں، کہا کہ یہ سب بیت المال میں جمع کر دو، میرا ضمیر مطمئن نہیں کہ خدا پوچھ نہ بیٹھ سکے، میں مسلمانوں کا مال تو نہیں کھا گیا. ایک اور عجیب و غریب بات، مرتے ہوئے وصیت کرتے ہیں کہ عائشہ میرے گھر میں ایک خچر ہے، ایک مشکیزہ ہے، ایک پیالہ ہے پانی کا، اور ایک یہ سامان ہے، میرے مرنے کے بعد ان میں سے کسی سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ فوراً عمر کے حوالے کر دیتے ہیں. اور حضرت عمر جب چارج سنبھالتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے چارج میں یہ ملتی ہیں انہیں. وہ دیکھ کر رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر اللہ تیرے اوپر رحم کرے، یہ پچھلے آنے والوں کے لیے تو مسئلہ خوب ہے. انہوں نے یہ مثالیں قائم کی. آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر اس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک پیسہ اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، وہ مرتے ہوئے ایک بات پوچھتے ہیں، بیٹی اب میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، جا رہا ہوں، میں سے پوچھتا ہوں کہ مرنے والے کو ایک کفن چاہیے، کیا گھر میں کفن کا سامان ہوگا؟ آپ کے پاکستان سے کہیں بڑی مملکت کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر، جو بہت بڑا تاجر تھا، جو اس نے اتنی بڑی یعنی حکومت اس نے چلائی، اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے خزانے اس کے ہاتھ میں آ چکے تھے، لیکن وہ اس طرح سے پوچھتا ہے، بیٹی کو ہے کفن کے لیے ہو جائے گا بندوبست؟ ابھی بیٹی جواب نہیں دے پائی کہ خود ہی فرماتے ہیں، بیٹی نہ پریشان ہو، جب میں مر جاؤں میرے جسم کے کپڑے اتار کے نہیں پھاڑ پھوڑ کے میرا کفن بنا کے دفنا دینا. حضرت عائشہ رو کر کہتی ہیں، یا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، یا امیر المومنین، کیا ہم اتنی گئے گزرے ہیں کہ باپ کو کفن بھی نہیں دے سکیں گے؟ پھر اسے تسلی دینے کے لیے فرماتے ہیں، نہیں بیٹی، نئے کپڑے زندہ انسانوں کے لیے، موئے کے لیے، مرے ہوئے کے لیے، پرانے کپڑے بھی کافی ہیں، تو بس ہمیں اسی میں ختم کر. یہ کس کے گھر بات ہو؟ حضرت عمر دنیا سے جاتے ہیں اور ایسی حکومت کی کہ جس کی مثال آج تک اسلامی ساری تاریخ کے اندر نہیں ملتی، ہزاروں کے مقروض ہیں، اور اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتے ہیں، بیٹا میرے جنازے سے پہلے میرے قرضے کا فیصلہ کرنا، کچھ تو فلاں فلاں چیزوں سے ختم کرنا، اور کچھ نہیں بھی ختم ہو تو فلاں فلاں آدمیوں سے توقع ہے، ان سے بات کرنا، شاید معاف کرتے ہیں. یہ ہزاروں کا قرضہ کس کے گھر سے نکلتا؟ غرضے کے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ کا راشد کا مقام دیا، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی، اور آپ نے پھر دوبارہ کھٹکھٹایا، دو بچیاں جوان ان کی گھر کے اندر تھیں. دروازہ کھولا ہی جیسے ایک بچی ادھر بھاگ گئی ایک ادھر بھاگ گئی. یہ معاملہ ان کے لیے عجیب و غریب قسم کا تھا. کہتے ہیں بیٹیوں کیا ہو گیا, تو بات تو بتاؤ مجھ سے کیوں نفرت کرتی ہو, منہ میں کیوں کپڑے دیے ہوئے ہیں, بات کیا ہے؟ تو جب بہت مجبور کیا تو کہا ابا خاص بات نہیں ہے, بات یہ تھی بہت بھوک لگی تھی, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پیاز کا ایک گنڈا ہی ملا, ہم نے کہا یہ کھا لیں, اور ہم کھا رہے تھے کہ آپ اوپر سے آ گئے اور ہم نے منہ پہ اس لیے کپڑا دیا کہ آپ کو بدبو نہ جائے. کس کے گھر بات ہو رہی؟ حضرت عمر بن عبد العزیز ہی مرتے ہوئے ٹھنڈی آ بڑھتے ہیں, ان کے بیٹے ان کے رشتہ دار ان سے پوچھتے ہیں امیر المومنین کیا اس کی ضرورت ہے, آپ سے دو آدمی بھی سلطنت میں ناراض نہیں ہیں, آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا, آپ کے انصاف کے سارے قائل ہیں, امید ہے کہ اللہ بھی آپ سے ایسے ہی معاملہ فرمائیں. فرماتے ہیں نہیں اس بات کے نہیں, میں ایک اور طرف میرا دھیان چلا گیا تھا. کیا ہے؟ فرمایا ابھی میں سوچ رہا ہوں, میں مر رہا ہوں, ایک حدیث ہے رسول اللہ کی کہ وہ مرنے والا جو اپنے وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جاتا ہے وہ بہتر ہے اس مرنے والے سے جو وارثوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتا. میں نے ٹھنڈی آ یہ بھری کہ میرے مرنے کے بعد بیٹوں تمہیں کیا ملے گا, میری وراثت ہی نہیں رہی. ایک بیٹا بڑا کہتا ہے میرے گھر میں آج اتنا غلہ ہے, آٹھ دس پیمانے, وہ آ کے میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں اور آپ کے مرنے کے بعد ہم وراثت میں تقسیم کر لیں گے. آپ بڑے خوش ہوئے, بڑی دعا دی, شکر ہے کہ اس حدیث کے خلاف سے میں دنیا سے نہیں جا رہا. کس نے یہ تصور دیا تھا؟ یہ اسلام کا وہ تصور تھا, یہ وہ تصور لا الہ الا اللہ کا تھا کہ ہماری یہاں پوزیشن کیا ہے, ہماری حیثیت یہاں کیا ہے, ہم اصل میں یہاں کیا ہیں. ان میں سے کوئی بادشاہ سلامت نہیں بنے, اس میں کوئی مثلا یہ ہے کس طرح کا تصور اس میں نہیں آیا کہ وہ صاحب ہے, کوئی مخلوق سے الگ ہے, بلکہ وہ تو روتا پھرتا تھا کہ میں جس راستے پہ آیا ہوں لوگوں میرے اتنا بھی مظلوم دنیا میں اور کوئی نہیں. رضی اس لا الہ نے کہ جس نے یہ تصور دیا تھا کہ حکمران اللہ, قانون اللہ کا, بادشاہی اللہ کی, بندو تمہارا کام اس کے خادم کی حیثیت سے ہے اور اس طرح سے رہو, اس نے یہ زندگی کے اندر یہ تبدیلی لائی اور یہ ساری حیثیت بدلی کہ وہاں ایک شخص بھی جا کے گریبان پکڑ سکتا ہے, بازو پکڑ سکتا ہے, مسجد میں پکڑ سکتا ہے, بتا یہاں انصاف دے گا میرا یا وہاں آگے چل کر دے. آج کسی کو پکڑ سکتے ہیں آپ, تصور بھی کر سکتے ہیں, ایک شاندار کو پکڑ لینا ہوتا ہے. یہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ بات ہی آج ہمارے اندر نہیں, ہم مسلمان ہیں, وہ مسلمان تھے اس لا الہ الا اللہ. دوسرا ایمان کا جو بڑا جز, یہ بات لمبی ہوگی میں اور اسے آگے نہیں لے جانا چاہتا ہوں, میں صرف ایک تصور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا اثر کیا اور آج ہم پر کیوں نہیں اثر ہوتا. وہ تھا وہ آخرت پر ایمان. حضرات آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو یہود نصارہ تو مانتے ہی تھے, مکے کے مشرق انکار کرتے تھے, لیکن انہوں نے مانی کیسے؟ کہا ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نبیوں کی ولیوں کی اولاد ہیں, ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ, آگ تو ہمیں لگے گی نہیں, یہ دوسرے لوگوں کے لیے بنی. نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے پیارے ہیں, ہم کیسے جائیں گے جہنم کے اندر؟ ایسا ماننا ایسا نہ ماننے کے برابر. آج ہمارے ہاں بھی دیکھ لیجیے یہ تصور موجود ہے, یعنی ہمارے شاعر اور یہ بہت سے ایک جگہ تقریر میں کر رہا تھا, ایک صاحب بڑے لطف سے بڑے لہلا کے پڑھ رہے تھے کہ خوش گفت بلبل موسم بہار کی, امت نبی راب دوزخ کے کار, ایک بلبل ایک بہار کے موسم میں آئی اور کتنا اچھا پیغام دے گی کہ نبی کی امت تمہارا دوزوں سے کوئی واسطہ نہیں. لوگ نعرہ رسالت لگا رہے ہیں, نعرہ تکبیر لگ رہی ہے, سبحان اللہ کے نعرے اٹھ رہے ہیں. اس بعد میں میرا نمبر آیا, میں نے کہا یہ تو بات یہ ٹھیک ہے, یہ شاعر کی وانی ملیں گی اور اس دن جب ہم پکڑے گئے کہ تو نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا, اور لازمن پکڑے جائیں گے ہم, اور ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ایک بلبل یہ کہہ گئی تھی کہ اس امت نبی کا دوزخ سے کوئی کام نہیں ہے, تو اس بلبل کو ہم کہاں تلاش کریں گے, ملے گی کہیں وہ بلبل؟ ساری فرضی باتوں پر سب کچھ اس حضرت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, یوں یہ سارا تمہارا جنت کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے. میں ضلع گجرات میں طالب علمی کے زمانے میں رہتا تھا، یہ واقعہ ہے، میں نے خود لکھا. ایک پیر صاحب کا ایک خط ایک بوڑھی عورت کے نام پر آیا، اس کے کافی مرید ہیں، وہ فصلانہ 5 روپے اس دور میں وصول کرتے تھے، یہ سن 49-50 کی بات ہے. اور اس عورت کو یہ لکھا ہے انہوں نے کہ 2 فصلانے تیرے نہیں ملے، اگر تیسرا نہ ملا تو مریدوں کی فرشت سے تیرا نام خارج کر دیا جائے گا اور قیامت میں تیری کوئی شفاعت نہیں. وہ بیچاری عورت پھر رہا تھی کہتی مولوی جی کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ تم میری بات انہیں سے لکھ جو پہلے دی ہیں وہ تم مجھے واپس کر دے، اور نہ کرنا میری سفارش میں چھوڑ دیا. ہمارے لیے تو یہی ایک بات، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے وہ سمجھتی ہے، 5 روپے دے کے 10 روپے دے کے ہم تو بس باقی جو مرضی کر کے چلے جائیں، نذرانہ تو ہم نے دے دیا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ نظروں نیازوں کے پیچھے جس طرح کی دی جاتی ہیں یہی تصور ہے کہ یہ دے دیا اور حرام کا مال بھی حلال ہو جاتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کس قسم کے لوگ، جتنے بڑے بڑے اسمگلر، بڑے بڑے چور بازار، بڑے بڑے بلیک مارکیٹ کرنے والے، بڑے بڑے دھوکے دینے والے، جب کوئی نفع ہوا تو اس میں سے 2-4 دے دیں کسی بزرگ کے نام کی چڑھا دی اور بس یہ ٹھیک ہے سب حلال ہو. اس طرح کے تصور سے تو آپ یہ دیکھیں کہ آخرت کا وہ تصور نہیں بن سکتا. اب جو رسول اللہ نے اور قرآن نے تصور پیش کیا وہ بڑا عجیب ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، لوگو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے. لا تجزی نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے. وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، وہاں سفارشیں نہیں چلیں گی، کسی کی قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی بدلہ بھی نہیں چلے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی حمایت میں بھی نہیں کھڑا. یہاں جتنے مرضی کو زندہ باد کے نعرے لگا دے، وہاں قریب آنے کے لیے کوئی بھی پھٹکے گا. قرآن کا ایک واضح تصور، لوگوں جو تم نے کیا ہے اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، اور وہ کیسا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خدا نے اس زندگی کو اس تصور کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو. فرمایا آخرت وہ ہے، آج دنیا میں جو کچھ تم نے کیا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اس ذرے ذرے کا حساب لا کر ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں. اور خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حساب اس کے سامنے آئے گا، ایک آدمی اس اعمال نامے کو دیکھ کر اس کا اپنا تبصرہ یہ ہوگا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ بنا ہے، اس نے چھوٹی بڑی کسی بات کو گنے بغیر نہیں چھوڑا، سب درج ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہے گا اقرا کتاب، پڑھو اپنے اعمال نامے کو. وکفا بنفسک کل یوم علیک حسیبا، اور آج اپنا حساب خود کر، کہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے، کہاں رہے گا. وہ دن وہ ہوگا، اور ان کی تحالت چھوڑیے، یہ شفاعت کے دعوے دار جو ہیں نبیوں کے بارے میں صحیح حدیث میں یہ آتا ہے، جو نبی بھی اٹھے گا ایک ہی بات اس کی زبان پر ہوگی اس منظر کو دیکھ کے، یا رب سلم میرے مولا مجھے بچا لے. ہم اسے کھیل سمجھ رکھے. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ایسی ہچکیاں بند رہی ہیں، رو رہے ہیں؟ فرمایا اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن پوچھ بیٹھا اللہ یہ کیوں کام کیا تو میرا کیا بنے گا. وہ کہتی ہیں کیا ہر مومن کا حساب یسیر نہیں ہوگا؟ فرمایا حساب یسیر والا ایک بات ہے، وہ حساب سہمی اس کو کہتے ہیں، من نو کے شفل حساب، جس کے حساب میں یہ ہو یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہو. ہاں یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اس معاملے سوچا حساب کس کا ہوگا. آپ یہ دیکھ لیں، فرمایا قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، لوگو ان باتوں کے پیچھے نہ پڑو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. یاد رکھو کل خدا کے سامنے تمہاری آنکھوں کے بارے میں، تمہارے کانوں کے بارے میں، تمہاری زبان کے بارے میں، تمہاری ہر عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کیا کیا تم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کو ایسا کام بتائیے کرنے سے جنت میں چلا جاؤں، خدا کے عذاب سے بچ جاؤں. فرمایا معاذ بہت بڑا سوال کیا تو، اللہ جیسے توفیق دے. آپ نے بہت سی وصیتیں فرمائی, یہ کر اور یہ نہ کر. آخر میں آپ نے اپنی زبان مبارک ان دو انگلیوں میں پکڑی. اللہ پوچھا صحابی پوچھتے ہیں اِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِهَذَا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے اس کے بدلے میں پکڑے جائیں گے؟ فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا خَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. معاذ قیامت کے دن اوندا کر کے جہنم میں جیسے پھینکا جائے گا, یا ناک کے بل گسیڑ کے جیسے جہنم میں پھینکا جائے گا, یہ اس کی زبان کی کمائی ہو. ہاں یہ دیکھ لیں کہ یہ بہت سی باتیں ہم کہہ جاتے ہیں, بہت سے تبصرے کر جاتے ہیں, کبھی سوچا ہے کہ اس کے بارے میں کل بات کچھ بھی ہم سے ہوگی؟ یہ کہا کہ وہ پگڑی چھڑا لے گا, وہ کر لے گا, نہیں. اس بات کا تصور یہ دیکھیے کہ آپ چھوڑ دیں کہ ہم کیا ہیں, دوسرا کیا ہے, ایک اور بات کیجیے, رسولوں کا تصور بھی چھوڑیے, ذرا پیچھے آئیے. جن لوگوں نے براہ راست ایمان کا یہ تصور اور آخرت کا یہ تصور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے, اور جو اس معاملے میں سب سے زیادہ قریب رہے ہیں, میں کہتا ہوں ان کے تصورات ذرا دیکھیں کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بلند مقام ہے کسی مسلمان سے چھپا ہوا نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میرے اوپر جتنے لوگوں نے احسان کیے ہیں میں سب کے احسانوں کا بدلہ چکا چکا ہوں, لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا. ایک دفعہ حضور فرما رہے تھے جنت کے 8 دروازے ہیں, فلاں دروازے سے فلاں نیکی والا, فلاں سے فلاں نیکی والا جائے گا. حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی ہوگا جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ فرمایا ہاں ایسے بھی ہوں گے, اور ابو بکر میں اللہ سے امید رکھتا ہوں ان میں سے تو بھی ہوگا. 8 دروازوں سے پکار لگی ہوگی. حضور نے ایک دفعہ نہیں 12 یہ فرمایا ابو بکر تو جنت میں. غرض ہے کہ آپ یہ فضیلتیں ان کی دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے, بلکہ یہ ایک بات بذات خود بڑی کافی ہے. حضور فرماتے ہیں میری ساری امت کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں, اور ابو بکر کی نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائے تو ابو بکر کی نیکی تمام پر بھاری ہو جائے گی. یہ ابو بکر جس کے پاس اتنی ضمانتیں ہیں, ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, پرندہ بولا, تصور بدل گیا, خیال دوسری طرف گیا, اور اس پرندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو با لکا یا تیر, اور پرندے میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں. کس بات کی؟ فرمایا جب تو مرے گا پھر اٹھایا جائے گا, تیرا خدا تجھے یہ نہیں پوچھے گا اور پرندے تو نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہ کیا. اور وہاں دھاڑے مار کر رو کر کہتے ہیں ابو بکر تیرا کیا ہوگا جب تو خدا کے سامنے گیا, اللہ پوچھ بیٹھا تو نے یہ کام کیوں کیا, تیرے پاس کیا جواب ہو؟ جس کے پاس اتنی ضمانتیں ہیں وہ تو یوں تھراتا ہے, کبھی ہم نے بھی سوچا ہے اس معاملے کے اندر کہ ہمارا کیا حال ہوگا, کیا ایمان ہے آخرت پر ہمارا, کیا اس نے ہمیں بے چین کیا؟ کبھی کوئی رات کی نیند ہماری اڑی, کوئی دن کے اندر کوئی آرام ہو, یعنی ذرا سا بھی کوئی خلل آیا, کسی آرام کی طرف ہاتھ اٹھا اور آخرت کے تصور نے پیچھے کھینچا ہو, کہیں نکاح بری طرف اٹھی اور اس نے پیچھے کھینچ لیا ہو کہ نہیں دیکھنے والا خدا ہے پکڑ لے گا. آخرت کا تو تبھی تصور آئے گا نا سامنے, کہ پتہ چلے کہ ہمارے اعمال پر, زبان پر, کانوں پر, آنکھوں پر اس نے کیا اثر کیا. لیکن آج ہمارا کوئی استعمال نہیں. آپ کے بڑی حضرت عمر کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر یقیناً نبی ہوتا. نام لے کر ایک دفعہ نہیں 12 فرمایا عمر تو جنت میں. حضور جب معراج پر گئے آپ کو جنت کی سیر کرائے گی, خود یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں حضور. فرمایا ایک محل بڑا خوبصورت, بڑا خوبصورت, اس کی کشش بے اختیار مجھے اپنی طرف کھینچ گئی اور میں چلتا چلتا اس کے دروازے تک پہنچ گیا. کھولنے لگا جو محل باہر سے اتنا خوبصورت ہے اندر سے پتہ نہیں کیسا ہوگا. کھولتے ہوئے خیال آیا پوچھ تو لوں ہے کس کا ہے. میں نے پوچھا جبریل سے یہ کس کا مکان ہے؟ فرمایا یہ تیرے ساتھی عمر کا مکان ہے. عمر تیری غیرت یاد آ گئی مجھے, میں نے تیرا مکان تیری اجازت کے بغیر نہیں کھولا, اس کے بعد بھی کوئی اور ضمانت ہو سکتی؟ گھر سے کس طرح بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی. یہ عمر مرتے ہوئے بات کہتے ہیں بڑی عجیب ہے. فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اپنی کسی نیکی کا بدلہ نہیں چاہیے شرط کے ساتھ کہ میرے گناہوں کے بدلے تو مجھے نہ پکڑ. یا اللہ مجھے برابر شرابر چھوڑ دے, میں ساری دنیا میں اعلان کروں گا عمر کامیاب ہو گیا, عمر نجات پا گئے. ہاں یہ دیکھ لیجیے ہم نے بھی کبھی سوچا اپنے نیکیوں اور برائیوں کو کبھی توازن کیا؟ ہم نے دن کے کاموں پر کبھی تصور کیا کہ آج نیکی کتنی کی، آخرت کے لیے کتنا کام کیا اور برائی کے لیے کتنا کیا؟ ہمارے کچھ دوست وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی طرف قدم جانے والوں کو گنتے ہیں، لیکن جو برائی کی طرف قدم جاتا ہے اس کو کوئی بھی گنتا نہیں، اس کو کوئی بھی شمار نہیں کرتا۔ نیکی نام کی کوئی چیز ہو جائے تو وہ شمار میں آتی ہے، اور برائی جتنی بھی ہے وہ ہضم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا تصور بھی کبھی نہیں آیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ آج ہم نے کیا کیا؟ آئیے حضرت عثمان کی طرف، جس طرح حضور نے تحقین صحابہ کو فرمایا، اسی طرح سے نام لے کر فرمایا عثمان تو جنت میں۔ دو موقع ایسے آئے، ایک ایسی بات فرمائی کہ یہ کسی دوسرے صحابی کو نصیب نہیں۔ ایک وقت جب یہودیوں کا غلبہ تھا مدینے کے ارد گرد، اور ایک ہی وہ کنواں تھا جو میٹھے اور سترے پانی کا تھا۔ جب مسلمان پانی لینے کے لیے جاتے تو یہودی اپنی عادتوں کے مطابق کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچاتے، اور ایک دفعہ کسی عورت سے اس نے کوئی توہین آمیز کلمات کہے۔ حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ واقعہ کو آ کر سناتا ہے۔ حضور بڑے متاثر ہوئے، فرمانے لگے کاش کوئی اس کنویں کو خرید لے اس یہودی سے، اور یہودی کی ایذاؤں سے مسلمان بچ جائے۔ آپ پھر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد پھر تصور آیا، خیال آیا، آپ نے فرمایا کاش کوئی اس کنویں کو خرید لیتا اور اسے مسلمان اس کی تکلیف سے بچ جاتے۔ ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے عثمان غنی کہ یا رسول اللہ، میں نے خرید بھی لیا اور مسلمانوں کے لیے آزاد بھی کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان، آج کے بعد جو تیری مرضی عمل کر، تجھے جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ایک اور موقع پر بھی بالکل یہی الفاظ ہیں، جنگ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی، یہ دندہ ہے دو اس کام کے لیے۔ حضرت عثمان اٹھ کر یہ فرماتے ہیں اتنے سو اونٹ، اتنے آدمی ان کے جو جائیں گے ان کا خرچہ، ان کے گھر کے بیوی بچوں کا خرچہ، یہ میرے ذمہ۔ حضور نے دوسری طرف منہ مبارک کا رخ پھیرا اور پوچھا کوئی اور، حضرت عثمان ادھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں دگنا اونٹ اسی شرط کے ساتھ۔ حضور نے تیسری طرف منہ مبارک کا رخ پھیرا اور فرمایا کوئی اور، حضرت عثمان کھڑے ہیں کہتے ہیں تگنا تعداد اسی شرط کے ساتھ یا رسول۔ حضور چپ ہو گئے، حضرت عثمان حضرت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آئے تو یہ تہیہ کر کے آیا تھا، آپ بولتے جائیں گے میں تعداد میں اضافہ کرتا چلا جاؤں، اور اس 30,000 کی جنگ میں 10,000 آدمی کا خرچہ جانے آنے کا اور ان کے بیوی بچوں کا صرف حضرت عثمان نے برداشت کیا۔ اور حضور نے فرمایا عثمان جو تیری مرضی کر، اب جنت سے کوئی چیز تجھے نہیں روک سکتی۔ لیکن یہ عثمان رو رو کر ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان اس طرح سے پڑ گئے کہ جس طرح سے پانی بہتا ہے کسی پتھر پر۔ بڑی گھنی داڑھی تھی ان کی، تر ہو جاتی تھی، اور خصوصاً جب کسی قبر سے گزرتے تو حالت ان کی دگرگوں ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا عثمان کیوں آپ کا یہ حال ہوتا ہے؟ فرمایا جب قبر سامنے آتی ہے تو خیال بدل جاتا ہے، ایک بات سامنے آتی ہے، یہ دنیا کی منزلوں میں آخری اور آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ یہ ٹھیک ہو گئی تو ساری ٹھیک، اور یہ خراب ہوگی تبھی اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی۔ پر یہ تصور رلاتا ہے۔ حضرات آج ہم بھی قبروں میں سے گزرتے ہیں، قبریں کھودتے بھی ہیں، قبروں کے اندر آدمی اتارتے بھی ہیں، قبروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کبھی ہماری اوپر بھی یہ کیفیت آ رہی ہے کہ ہم نے بھی یہاں آ کے لیٹنا، اور یہاں آ کر ہمارا بھی کوئی حال بننا ہے اور ہم سے بھی پوچھا جانا ہے۔ لیکن آج یہ دیکھ لیں کہ کوئی اس بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ جس کے پاس اتنی ضمانتیں موجود ہیں، اس کے تو آنسو نے اس کی داڑھی کئی دفعہ تر کی، اس کے رخساروں پر مستقل آنسو نے نشان بنا دیے۔ ہماری آنکھوں سے بھی کبھی کوئی آنسو نکلا اور یہ سوچا ہو کہ ہم نے آ کے لیٹنا ہے، خدا کے سامنے جواب دینا ہے، بے بس ہو کر کیا عالم ہمارا بنے گا؟ آئیے ایک اور آدمی کی طرف ہم جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اوصاف میں یہ کہتا ہوں کتنے ہیں، ایک روشن باب ہے، اور حضور نے نام لے کر بارہ جنہیں جنت کے بارے میں فرمایا، اور یہ فرمایا جو علی کو ایذا دے گا وہ مجھے ایذا دے، جو علی کو دکھ دے گا وہ مجھے دکھ دے۔ آپ کی علمی اخلاق کی ہر طرح کی برتری جو ہے سب مسلم۔ ایک صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی کے درمیان اختلاف تھا، تو انہیں خرچے کی کچھ ضرورت تھی، ظاہر بات ہے وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی چیز تعاون کی حضرت معاویہ ہی سے مل سکتی تھی، تو اس لیے کہا میں بڑا دور سے سفر کر کے شام پہنچا کوفے۔ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، جیسے ہی پہنچا تو حضرت معاویہ نے پوچھا بتا علی کا کیا حال. میں نے کہا اس گرمی میں اس حال میں سفر کر کے یہاں تک پہنچوں، اگر سچ کہتا ہوں تو جس کے لیے سفر کیا وہ گیا، جھوٹ کہتا ہوں تو اپنی عاقبت کو تباہ کرتا ہوں. جب اس نے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی عاقبت تباہ نہیں کرتا، جو ہوتا ہے ہو جائے. کہا معاویہ ایک بات سن، سن لے تو اچھی طرح سے، خدا کی قسم تجھے کیا نسبت ہے حضرت علی سے، اور جس حالت میں نے علی کو دیکھا ہے خدا گواہ ہے کہ میں حیران ہوں، میں بھول نہیں سکتا. میں نے کوفے کی مسجد میں دوپہر کے وقت حضرت علی کو اپنی داڑھی مبارک دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے زمین پر لوٹتے پوٹتے دیکھا، اور رو رو کر یہ کہہ رہے تھے دنیا ہے دنیا اپنے دھوکوں میں، تو مجھے مبتلا نہ کر، تو مجھے آخرت سے غافل نہ کر، تو آخرت کو بلا نہ دے، تو فراموش نہ کر، تو اپنے ان چیزوں کے اندر مہ مجھے نہ کر دے. اس طرح سے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا حضرت علی کو، معاویہ تو وہاں پہنچ سکتا. حضرت معاویہ رو پڑے، فرمایا حالات نے ہم دونوں کو دور کر دیا، میں یہی علی کے حال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ تڑپ رہا ہے، وہ فریادیں کر رہا ہے، پر ہم نے بھی کبھی اس بات کے اوپر سوچا ہے کہ جانا ادھر ہے اور ہمارا وقت زیادہ یہ دنیا لے رہی ہے، اور اس دنیا نے ہم کس تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. عرض کہ یہ کیسی داستان ہے کہ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا یہ سبق پڑھا، پھر یہ دنیا ان کی آخرت پر غالب نہیں آ سکی، یہ دنیا ان کی آخرت پہ پٹیاں نہیں باندھ سکی، یہ دنیا ان کی آخرت کا راستہ نہیں روک سکی، اس دنیا نے اپنے لیے کوئی ایسی کشش نہیں پیدا کر سکی کہ جو ان لوگوں کو اپنے اندر لبا سکے. اور اس آخرت کا ایمان اتنا واضح اور تصور تھا کہ اس دنیا کی ساری چیزوں پر غالب آتے ہوئے آگے نکلتے چلے گئے، اور اس میں ان کا راستہ کوئی بھی نہیں رکا. یہ ایمان کا دوسرا جسم. آج دیکھ لیں کہ یہی آخرت ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا کیا اثر، ہمارے اوپر اس کا کتنا اثر ہے، ہمارے حالات پر کتنا اثر ہے، ہمارے گھروں میں اس کا کتنا اثر ہے، ہماری گفتگو میں اس کا کتنا اثر ہے، ہمارے معاملات میں اس کا کتنا اثر ہے، یہ خود ہم جان لیتے ہیں، کسی دوسرے کے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور تیسری بات کو میں ذرا اور مختصر کر کے پیش کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، وہ یہ ہے کہ نبوت پر، رسول اللہ پر ایمان کا کیا مطلب. یہ زیادہ تفصیل کی ضرورت تھی، لیکن میں اسے اختصار کے ساتھ صرف اتنا سمجھاتا ہوں کہ رسول پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے رسول پر ایمان لانے کے بعد جو ہمارا تصور، جو ہمارا نظریہ، جو ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے روح سے، وہ ایک ہے کہ رسول وہ ہے، اس کے بعد ہمارا ہادی، ہمارا مرشد، ہمارا رہنما، ہمارا راہبر صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی ذات. ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. ساری دنیا سے اختلاف کر کے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، محمد مصطفیٰ کی ایک بات سے اختلاف کر کے ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فلاح و رب کا لا یؤمنون، فلاح و رب کا، اے محمد مصطفیٰ تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہیں، حتیٰ یحکموا کا فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ اپنے زندگی کے معاملات میں آپ کو اپنا فیصلہ نہ تسلیم کر لیں. یعنی فرمایا نمازوں کے مسئلے، روزے کے مسئلے، حج کے مسئلے نہیں، فیما شجر بینہم، دو انسانوں کے درمیان جو بات وجہ نزاع بن سکتی ہے اس نزاع کا فیصلہ وہی ہوگا جو محمد مصطفیٰ کر رہا ہے. اگر اس کے لیے کوئی شخص تسلیم نہیں کرتا تو فرمایا فلا و رب کا لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم کوئی ایمان ان کے اندر نہیں. یہ صدقے یا رسول اللہ سے ایمان نہیں بنے گا دوست، یہ اونچے نیچے درود پڑھنے سے ایمان نہیں بنے گا، آئیے اس طرح سے اس کے جھکنے سے ایمان بنے گا جو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت جو دو باتوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، جس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، جھگڑے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس جھگڑے کا فیصل آخری بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی. اور بات اتنی بھی نہیں، ذرا اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اے محمد مصطفیٰ تیرا فیصلہ سننے کے بعد، دنیا کی عدالتوں کا فیصلہ سننے کے بعد، جاری تو قبول آپ کر لیں، دل میں لعنت بھیجیں، نفرت بھیجیں، کون پوچھنے والا ہے، کوئی آپ کے ایمان میں فرق نہیں آئے. کہیں یہاں معاملہ اور ہے. قرآن کہتا ہے تیرا فیصلہ سننے کے بعد ہے محمد مصطفیٰ. اگر یہ اپنے دل میں ذرا سی میل بھی لائیں, ذرا سا تیرے خلاف کوئی بات ہے اس فیصلے کے خلاف, فلاح رب کا لا یؤمنون, تیرے رب کی قسم ان کے اندر کوئی ایمان نہیں. ایک ہی ایمان کی شرط ہے, وہ یسلم تسلیما, جو بات نکلی اسے مان لے. قرآن کہتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ, کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد اپنی مرضی اختیار کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا. آج ہم نے ایمان کو خدا اور رسول کے ساتھ تعلق کو اختیاری بنایا ہے, جہاں کوئی نقصان نہ ہو تو صدقے یا رسول اللہ, اور جہاں ذرا سی تکلیف اور نقصان ہو تو پھر تعویلیں ڈھونڈتے ہیں, پھر جان بچاتے ہیں, اس طرف دیر نہیں جاتا. ایسی بات ہو سکتی ہے جی اسلام میں؟ یہ ایسا ہو جائے گا جی اگر پردہ کرنا پڑ جائے, وہ اسلامی اصول کی طرف آ جائے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے تو دیکھیں کیسی کیسی باتیں ہماری بہنیں پھر نکالتی, ہمارے مرد بھی نکالتے. اس لیے انہوں نے بھی اپنی بیویوں کو خوش کرنا ہوتا ہے, لہذا خوشی اسی میں ہے کہ چلو خدا رسول ناراض ہو جائے لیکن یہ خوش رہے. ایسے آپ یہ دیکھیں تو تصور کیا بنتا ہے, وہاں دیکھیں کہ کہا کہ سن لو اچھی طرح سے, اللہ اور رسول کے کہنے کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا. اس کا کیا ہے مسلمان کا ایک ہی لفظ فرمایا, مومن کا کام ایک ہی ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف سے فیصلہ آ جائے کہ یہ ہے فیصلہ, تو وہاں نقطہ چینی اور باتیں نہیں ہے, الا ان قالوا سمعنا واطعنا, کہ ہم نے سنا اور ہم اس پر چل پڑے, بس دوسری کوئی گنجائش نہیں. یاد رکھیے اور سب میں آزادی ہے, اللہ اور رسول کے فیصلوں میں آزادی کوئی نہیں ہے, وہ ماننے سے بات بڑھیں گی. حضرات میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا لیکن اس کی تشریح کسی حد تک میں نے کی ہے, اور میں یہ بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا تھا کہ یہ ایمان جب ان لوگوں نے لایا تو یہ مؤثر ہوا, اس سے ان کی زندگی کی بھی کایا پلٹی اور ان دنیا کو بھی پلٹ کے رکھ دیا. اور اسی ایمان سے جب ہم غافل ہوئے, اور یہ چند رسموں کا نام, چند رواجوں کا نام, چند قصوں کا نام, چند کہانیوں کا نام اسلام ہمارے اندر بن گیا, تو آپ یہ دیکھیں ہماری اپنی زندگی جب نہیں بدلی تو ہم دنیا میں کیا انقلاب لا سکتے. آج اصل ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل ہوں, سیدھی بات یہ ہے ہماری وفاداری خدا اور رسول کے ساتھ سیدھی سیدھی صاف صاف ہونی چاہیے, اور ہم اپنے اپنی وفاداری ٹھیک ثابت کریں تو اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا. کہتا ہے وہ اوفو بالعقود, تم اپنے وعدے پر پورے کرو, اوفے بعہدہ کم, میں اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کروں. اگر ہم وعدہ اپنا پورا کرنے میں کامیاب ہوں, ہم اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں, وہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا, وہ لازماً پورا کرے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم کر رہے ہیں فرما, ہر قسم کی برائیوں سے یا اللہ محفوظ فرما, یا اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے کرنے سے تو راضی ہوتا ہے, ان کاموں سے بچا مولا جن کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہے. یا اللہ اپنے دین کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرما, قیامت کے روز حضور کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں جو لوگ بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما, ان کی کوششوں کو برابر فرما, ان کی مشکلات کو دور فرما. مولا افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ اس نازک وقت کے اندر جس طرح تو نے پہلے مدد فرمائی, یا اللہ تو ان کی پھر مدد فرما. یا اللہ اس معاملے میں انہیں سرخرو اور کامیاب فرما. یا اللہ فلسطین, لبنان, ہندوستان, جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مولا اس ظلم سے تو نے نجات عطا فرما. جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں مولا انہیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, روزگار والوں کے روزگاروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ, بہن بھائی اور باقی ایمان والے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کی نیکیوں کو قبول فرما, گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تذکیر ڈاٹ او آر جی